الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورہ رکوع کا مطالعہ کیا تھا. سورہ بقرہ سے متعلق تعارف میں آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان کی طویل ترین سورت ہے، یعنی آیات کی تعداد 246 رکوعوں پر مشتمل یہ قرآن حکیم کی حکمت والی سورت، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن یا ذروۃ القرآن قرار دیا. لکل شئین سنام و سنام القرآن سورۃ قرآ. اسی طرح اس کے تعارف میں آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس میں 82 آیات ہیں، چالکو ہیں، لہذا سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ 18 رکوعوں کو مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوع. یہ 18 رکوع جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اس میں بھی ہم نے تین تقسیم آپ کو بتائی تھی کہ ابتدا 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مکی قرآن ہے، مکی صورتیں جو اس سے پہلے نازل تو ہو چکی ہیں، دو تہائی قرآن اس کا خلاصہ بیان فرما دیا. پھر اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک مسلسل خطاب سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم 5-6 رکوع کا مطالعہ کر لیا تھا، اور ابھی مزید 4 رکوع اور 2 آیات مبارکہ باقی ہیں جو اس میں سلسلہ کلام کا مسلمان امت سے جاری. پھر انشاءاللہ 4 رکوع آئیں گے جو تحویلی نوعیت کے ہیں. لیڈیز میں آواز نہیں آ رہی، کون ہے بھائی یہاں سائنس ساؤنڈ سسٹم پر؟ یہ والا تار نکالا تھا لیکن اس میں مسجد کی آواز آ رہی ہے. اس میں یہاں سے جو تار کنیکٹڈ تھا نا، یہ وائٹ والا نکالا، اس میں مسجد کی آواز آ رہی تھی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. سورہ بقرہ کے تعارف کے والے میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس کے ابتدائی 18 رکوع ہیں اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تمہیدی نوعیت کے تھے، اور یہ جو 10 رکوع اس وقت زیر مطالعہ ہیں اس میں سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل سے خطاب، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہی وہ رکوع ہم پڑھیں گے جو تحویلی نوعیت کے طور پر تحویل قبلہ کا واقعہ آئے گا، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ رہیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں خطاب مسلمان امت یعنی موجودہ مسلمان امت سے جس میں انشاءاللہ شریعت کی تعلیمات آئیں گی اور جو عبادات ہیں رسومات ہیں اس کا انشاءاللہ آئے گا. یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سورۃ البقرہ کا، اب آئیے ہم اس کا مطالعہ کریں. اس وقت جو ہمارے زیر مطالعہ رکوع ہیں اس میں کیا گیا تھا کہ جو یہود یا بنو اسرائیل حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. پانچویں رکوع سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پانچواں رکوع دعوت کا انداز تھا، اور جو بقیہ اور رکوع ہیں اس میں سابقہ پر ایک ملامت یا یوں سمجھیے کہ ایک چارج شیٹ ہے جو ان کو دی گئی، فرد جرم عائد کی گئی کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا منصب ان کو عطا فرمایا تھا، انی فضلتکم علی العالمین کے الفاظ آئے، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو ہم نے کل بھی الفاظ پڑھ لیے فباؤ بغضب من اللہ، تو اللہ کا غضب لے کر اللہ کا ناراضگی لے کر وہ جو ہے واپس لوٹے. بہرحال یہ رکوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو ترمذی شریف میں روایت کی گئی ہے کہ میری امت پر بھی وہ حالات و واقعات آ کے رہیں گے جو بنو اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسی جیسے جوتے سے جوتا مشابہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ حالات و واقعات جو فکری نظری اور عمل اعتقادی جو برائیاں بنو اسرائیل میں آئی تھی وہ مسلمانوں میں بھی آنے کا اندیشہ ہے. لہٰذا ان رکوعوں کو پڑھنے کا بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح بنو جو ہے وہ بدعمالیوں میں یا خوش فہمیوں میں خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنی حالت کھو بیٹھے، خدا نہ خواستہ ہم یہ کام نہ کریں. بہرحال یہ ابتدائی تعارف ہے سورہ بقرہ کا، بھائی اس کا متعلق آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے آج انشاءاللہ متعلق آغاز کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائی تھی یعنی تورات عطا فرمائی تھی. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بنو اسرائیل جو ہیں یہ امت کا درجہ اس وقت ان کو دیا گیا تو سلام ان میں تشریف لائے اور تورات ان کو دی گئی. اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام ان میں آئے لیکن باقاعدہ شریعت تورات کی صورت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور پھر یہ ایک مسلمان امت قرار پائی. لہٰذا یہاں اس کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے جو ہے وہ رسول بھیجے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف جو رسول لے کر تو یہ امت مسلمہ بنی اور اس کے بعد بے شمار میں آتے رہے، یہاں تک کہ ان کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے. آخری رسول جو بھیجے گئے بنو اسرائیل کی طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. لہٰذا پہلے سلام کا تذکرہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ آتینا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام و سلام علیہا بینات واضح روشن دلائل عطا فرمائے تھے، کھلی نشانیاں معجزات عطا فرمائی تھی. ہوں بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی تھی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اب یہ پہلی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ بات کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بن باپ کے پیدا ہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم آتا ہے، ان کے والد نہیں تھے اور ان کے والدہ کے نام سے جاریا جاتا ہے، اور کھلی نشانیاں ان کو دی گئی. ان شاء اللہ ہم تفصیل سے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے. اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو اے یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں تمہارا حال یہ ہے تمہارے پاس تو رسول آیا وہ شہ لے کر وہ ہدایت کر لا تہوا انفسو، جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں آئی وہ شریعت کی تعلیمات وہ ہدایات تمہاری جیوں کو پسند نہیں آئی، اس تک بر تم تو تم ان کی ہدایت کو مانتے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، تم نے تکبر کیا استکبار کیا. ففریقن کذب تم، تو ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل دے. یہودیوں کا یہ طرز عمل کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کے ایک گروہ کو جو ہے وہ قتل بھی کیا. ففریقن کذب تم، ایک کو تو تم نے جھٹلایا. وفریقن تقتلون، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کو تم نے باقاعدہ شہید بھی کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو انہوں نے باقاعدہ قتل بھی کیا. وقالوا قلوبنا غلف، اور جب ان کے سامنے دین کی تعلیمات رکھی گئیں خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے دین کی تعلیمات رکھی تو یہ اتنے بھیڑ لوگ تھے کہ بجائے اس کے تعلیمات پر سنتے اور ان پر عمل کرتے انہوں نے صاف کہا وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں اور تمہاری ان باتوں سے ہمارے دل پر کوئی اثر ہونے والا نہیں. اس پر اللہ کا تبصرہ سنیے, بل لعنہم اللہ بکفرہم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان پر ان کے کفر کے باسبب. فقلیلا ما یؤمنون, تو ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے, اور ان میں سے تھوڑوں میں سے ایک وہ تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے. ان کا نام خاص طور پر جو لیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ یہودی عالم تھے, بہرحال وہ ایمان لے آئے تھے. تو فقلیلا ما یؤمنون, تو بہت تھوڑے ایسے ہیں جو واقعتا ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور اب جب ان کے پاس آ گئی ہے کتاب یعنی قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, مصدق لما معہم, اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. قرآن حکیم مہیمن ہے اور تصدیق کرنے والا اس کتابوں کی, اور ان میں جو تحریفیں ہو گئی تھی لہٰذا تصدیق کرنے والا ہے قرآن حکیم اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. اور کہا وکانو من قبل یستفتی علی الذین کفروا, جو فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ابھی صاحب کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. تورات میں ان کی کتابوں میں یہ سنگولیاں موجود تھی کہ یہ کھجوروں والی بستی جو ہے یہاں پر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کر کے تین قبائل ان کے یہاں پر آباد ہوئے تھے, بنو نذیر اور بنو قین کا, اور یہ منتظر تھے کہ اب آخری نبی آئیں گے, آخری رسول آئیں گے, اور ان کی خوفیت یا یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ہمیں سے بنو اسرائیل ہی میں سے آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعہ یہ کہ جس کو چاہیے فضل عطا فرما دے, یہ فضل بنو اسماعیل میں عطا فرما دیا. بہرحال ہوا یہ کہ ہاں یہ دو قبائل مزید تھے, اوس اور خزرج, یہ ظاہری بات ہے یہودی تھے, ان کے درمیان آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں. تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب وہ نبی آخری زمان آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے, اور وہ ایسے نبی ہوں گے کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. لہٰذا یہ تو منتظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس کا تذکرہ ہے. فکانو من قبل یستفتحوا, اور وہ فتح کا طلب کیا کرتے تھے, فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم, لیکن آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, وہ ایسی ہستی تشریف لائے جن کو انہوں نے پہچان لیا, ساری کی ساری نشانیاں ان کے اندر موجود تھی جو ان کے ساتھ کا کتابوں میں تھی. کفروا بھی, تو بجائے اس کے وہ ان پر ایمان دار کر بیٹھے. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو پھر ایسے ہی کافروں کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم, یہ عمل اس سے پہلے بھی بیان ہوا یہاں پر بھی کہ یہ وجہ کیا ہے کیوں یہ ایمان نہیں لاتے, نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہر دھرمی کے ساتھ ایمان کیوں نہیں لائے. قرآن کی دو تین وجوہات بیان کرتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو فائدہ ہے, چوگراہٹیں کہہ لیجئے, منصب کہہ لیجئے, دنیاوی فائدہ جو ہے اس کی بنیاد پر انسان حق کو کرتا. تو فرمایا بئس ما اشتروا, بہت ہی بری ہے جو ان کے جیوں نے خرید لی, یفرو بما انزل اللہ بغیاً, کہ انہوں نے کفر کیا یا یہ کفر کردار کرتے ہیں اس کلام کا جو نازل فرمایا قرآن حکیم. اور دوسری وجہ کیا ہے, بغیاً زدم زدہ کی وجہ سے, نزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بند نہ کلام نازل فرما دیتا ہے. یہ ہے زدم زدہ, اس کو کہا جاتا ہے زد, اس سے کہ یہ بنو اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ ہم سپریم ہیں, اور چوزن پیپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نانو ابنا اللہ و احباؤ, جو آئیں گے وہ ہماری نسل میں سے آئیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آخری نبی کا تعلق آپ کو معلوم ہے بنو اسماعیل میں سے تھا. تو یہ ضد تھی, یہ زدم زدہ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا, جبکہ یہ جان تو کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. آئی ینزل اللہ من فضلہ, ابھی کہ اللہ پاک اپنا کلام پر چاہے نازل فرمائے اپنے بندوں میں سے. فباعوا بغضب علی غضب, تو اپنے اس طرز عمل کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پر غضب لے کر, کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہوا. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے ہی کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب, رسوا کر دینے والا عذاب ہے. واذا قیل لهم, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان یہودیوں سے, آمنوا بما انزل اللہ, کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اگر تم واقعتا مومن ہو, تورات کو مانتے ہو, موسیٰ کو مانتے ہو, تو اب اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے. قالوا نؤمن بما علینا, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور ہم ہر اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو کے سوائے, یا تورات کے سوا ہم کسی کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ زدم زدہ ہردرمی تکبر. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ تصدیق کرنے والا ہے, حق ہے اللہ کی طرف سے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو ان کے ساتھ ہے, یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان سے ذرا پوچھئے, فلما تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر اگر واقعی تم اتنے پکے مومن ہو تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ پہلے ان کو تم مومن ہو، تم نے حضرت زکریا کو شہید کیا، آیہ کو شہید کیا، اپنے نبیوں سے متعلق نہ جانے کیا کیا پروپیگنڈا تم کرتے رہے ہو، تو تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس تو ابھی آئے تھے واضح نشانوں کے ساتھ، لیکن ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے ان کا ابھی وہ گئے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، تم نے بچڑے کو معبود بنانا، وانتم ظالمون، اور تم تھے ہی ظالم۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اس کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بھی آیا تھا، ورفعکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا، طور پہاڑ جس کے سائے سیرا سینا میں، اس کو اللہ پاک نے بلند کر دیا تھا، خوف کی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور ہم سے کیا کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، اور مضبوطی سے تھامو اس کلام کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور قالوا سمعنا واسینا۔ اب یہ یہودیوں کا طرز عمل، غور سے سنیے گا، بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، یہ بندہ مومن اہل ایمان کا طرز عمل آتا ہے، سمعنا واسینا، ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، بات کو مانا۔ یہودی ایسی کہ یہ زبان سے کرتے تھے، جیسے کل ہم نے پڑھا حکم دیا گیا تھا حطتن کہنا، جب بستی میں داخل ہونا، حطتن اللہ بخشے، تو ہمیں تو گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ اسی طرح ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ہے نا سمینا و آتانا، ہم نے اطاعت کی، قالو سمینا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے جیت بن کر اس بات کو نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے کفر کی وجہ سے سزا یہ دی گئی کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کھبا دی گئی۔ اب یہ ہوتا ہے انسان، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ دین کی طرف آئیں گے تو اللہ پاک بتاپ سے آپ کے دلوں کی محبت بڑھائے گا، قرآن کی محبت بڑھائے گا، نبیوں کی محبت بڑھائے گا، اور اگر انسان کفر کی طرف آئے گا تو پھر کفر دلوں میں اس کے دل میں جو ہے وہ اسی کفر کی طرف جو ہے راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں کھبا دی گئی، رچا بسا دی گئی۔ قل سما یا امرکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے ان سے، بہت ہی برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تمہارے تو تم بچڑے کی پرستی کرو، ان کو ان کو مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 94 جو سورہ بقرہ کی آ رہی ہے، اہم ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے، ہر انسان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ واقعتا مومن ہے یا نہیں، اس کو اس دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ یہودیوں کا امتحان چل رہا ہے، اور یہودی کیونکہ دنیا سے مادہ پرست آج بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، لہٰذا ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ حرف یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک ایک ہزار کی عمر جو ہے وہ مل جائے، کہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ لہٰذا ہم نے ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس وقت اگر ہماری ابھی موت آ جائے تو کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں موت کی تاری کی ہوئی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں موت کی وجہ سے ہمیں خوف تاری ہوتا ہے۔ اگر موت کو خوف تاری نہیں ہو رہا اور ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم واقعتا مومن ہیں، اور اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ لیکن یہودیوں کا طرز عمل جو تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا سے شدید محبت کرتے تھے۔ ہاں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خیرا من دون الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ اگر آخرت گھر، یعنی دنیا کے بعد گھر جو ہے، یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالص کر لیا ہے، تمہارے لیے مخصوص کر، تمہارے لیے بنائی گئی ہے دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنا الموت، تو پھر موت کی تمنا کا، وہ آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تو پھر دنیا میں رہ کے کیا کرتے ہو؟ بڑا بے وقوفی والا معاملہ ہے کہ یہاں تو بہت سائل ہیں، وہ جنت تو تمہارے لیے تیار کی گئی، موت کی تمنا کرو، کن تم صادقین، اگر تم واقعتا سچے ہو۔ یہ موضوع کلائمیکس میں جا کر آئے گا سورہ جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ بارہ یہ لکمت ٹیسٹ سے اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے کہ اگر اللہ سے محبت ہے اور آخرت سے محبت، انسان بہرحال موت کی تمنا کرنے کو نہیں دیا گیا، لیکن موت کے لیے تیار رہے ہر وقت، ہماری موت آ جائے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بندہ مومن کے لیے موت کو ایک تحفہ ہوتی ہے کہ آتم ہو گیا، اب آپ کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں آپ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ لیکن ظاہر بات ہے دنیا پرست ہے، جس نے دنیا ہی کمائی ہے، خوب محل بنائے ہیں، بلڈنگ بنائی ہے، گاڑیاں بنائی ہیں، یہ موت کی کیفیت سے اس کو گھبرا کے لیے کوئی کمال ہی نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا یہ طرز عمل تو نہیں۔ فتمنوا الموت، ان کو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اب ذرا ان کی صورتحال دیکھیے کہ ولن یتمنوا ابدا بما، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جب انسان برے ہاتھ سے تو خوف آتا ہے، تو موت اس کے لیے تحفہ ہے. ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ پاک ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا حقیقت ہے اللہ جانتا ہے. اب دیکھا آیت نمبر 96 میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے, کہ ان میں سے ہر ایک کی عمر 1000 سال. یونیک آیت مبارکہ ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ زندگی کے معاملے میں حریص ہیں, بہت زیادہ لالچی ہے کہ ان کی جو ہے زندگی کر دی جائے. وَمْرَقُ, اور حریص ہونے کے معاملے میں حریص ہیں. لیکن مجھے بہرحال انہوں نے جہاد کیا, اپنے طور پر جہاد کیا اور اپنے دین کے لیے, باطل دین کے لیے جانے بھی دی. لیکن یہ یہودی ایسی کمزور قوم تھی, یہ سمجھے بزدل قوم تھی, کہ کبھی بھی انہوں نے آ کر فیس ٹو فیس جنگ نہیں کی, اور ظاہری بات ہے موت سے رکاتا تھا. آج معلوم ہے یہودی قوم موت سے بہت ڈرتی ہے. یہ چند دنوں کی جنگ جو تھی اس سے اندازہ ہو گیا کہ کیا صورتحال بنی ان کی. خوف جو تھا موت کا, حزب اللہ نے بہرحال خوف جو ہے تاریخ کیا ہوا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل کو مار رہا تھا. بہرحال بیروت میں ادھر کے سائڈ کا زیادہ ہوا, لیکن موت کے خوف کی وجہ سے ان کو سیز فائر کا طاقت ہونے کے باوجود بیروت یا اردن کی کیا حیثیت ان کے سامنے. لیکن یہ موت کا خوف ہے جو یہودیوں کے اندر آج بھی موجود ہے. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کو 1000 برس کی عمر دے دی جائے. رَحْلِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ, 12-1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو ان کو وہ عذاب سے نہیں بچا سکے گی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے. بالآخر موت تو آئے گی, اور موت کے بعد اعمال کے نتیجے میں جہنمی ہے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ پاک خوب باخبر دیکھ رہا ہے ہم اعمال کو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اب ان کے یہودیوں کے اندر ایک اور جیلسی تھی, اس کا واقعہ بھی بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ یہ 12 رکوع پڑھ لیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا نزول شروع ہوا تو انہوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے یہ الزام لگایا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم دے کر بھیجا تھا اور بنی اسرائیل کے کسی شخص کو ہی نرنا تھا فلاں فلاں شخص پر, لیکن اصل میں جو گڑبڑ کی ہے جبرائیل نے گویا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل کسی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا. تو اصل جرم ان کے خیال میں یہ جو ہے وہ جبرائیل نے کیا, لہٰذا جبرائیل سے بڑی شدید بھوک نہیں تھی ان کے دلوں میں. اس کا جو ہے جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے. قل من کان عدو لجبریل, اللہ آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوا جبریل کا, فإنه نلہ قلبک بیر, نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مصدقا لما بین یدی, اور وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ قرآن اس کلام کی جو ان کے سامنے ہے یعنی تورات, اور وہ قرآن تو ہدایت بن کر آیا ہے. وبشرى للمؤمنین, اور اہل ایمان کے حق میں خوشخبری بن کر آیا ہے. اب یہ آیت جیسے میں نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے اس کی وضاحت ہے, لیکن اس میں بڑا لطیف نقطہ بھی موجود ہے, اور وہی وحی کی جو طریقہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام پر نازل ہونے کی وضاحت آئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97, اور انشاءاللہ یہی موضوع ہم جا کر آگے پڑھیں گے سورۃ الشورا میں, جہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کا تذکرہ آئے گا. یہ وحی دی گئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا تورات اللہ کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو لکھی ہوئی دی گئی تھی, لیکن قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا ہے. گویا آپ کی مبارک روح نے نصیب کیا ہے, روح الامین یعنی حضرت جبرائیل لے کر آئے, اور یہ قرآن بھی روح ہے. گویا تینوں کی تینوں چیزیں جس کے لیے جائے روح کہا گیا, جبریل علیہ السلام وہ بھی روح الامین روح القدس علیہ السلام کے قلب مبارک میں نازل ہوا, گویا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریسیو کیا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کے نزول کا طریقہ. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو یقیناً انہوں نے تو یعنی علیہ السلام نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. من کان عدو للہ, پھر ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا وہ کان کھول کر سن لے. من کان عدو للہ, جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا. اب یہاں پر اللہ سے کیوں شروع کی گئی بات, یہ بات جان لیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا. جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نمائندے. اب اگر کوئی جبرائیل اللہ سے دشمنی کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نمائندے ہیں, اب اگر سے کوئی دشمنی کر رہا ہے تو کوئی اللہ سے دشمنی کر رہا ہے, لہٰذا اللہ سے یہاں پہ تذکرہ شروع کیا. من کان عدو للہ, جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں کا, وہ رسلہ اس کے رسولوں کا, وہ جبریل و میکائیل اور خاص جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام, فإن اللہ عدو للکافرین, تو وہ کان کھول کر سن لے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے تو آپ کی طرف واضح آیات نازل فرما دی ہیں, روشن دلائل وائٹل سائنز ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے نازل فرما دی ہیں. قرآن حکیم کی آیات یہاں پر آیات بینات کرا دیا گیا. اِلَّا الْفَاسِقُونَ نہیں انکار کرتے ان آیات مبارکہ کا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں نافرمان ہیں. اَوَكُلَّمَا أَخَذُوا عَهْدًا ان یہودیوں کا طرز عمل تو یہ ہے, ان کی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کتنے وعدے, لیکن کوئی وعدہ بھی انہوں نے پورا کیا. اَوَكُلَّمَا أَخَذُوا عَهْدًا تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی بانا تعالیٰ سے, نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس وعدے کو توڑ دیا, بل اکثرهم لا یؤمنون اور ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے. ہاں ایک اور لطیف نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ سارے کے سارے یہودی کرپٹ نہیں تھے, اگر سارے کے سارے یہودی خراب ہوتے تو پھر سب کا نام معاملہ آتا. یہاں فرمایا نبذ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ اس معاہدے کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی, خلاف ورزی کرتے تھے لوٹی ان کی جو ہے نافرمان تھی, لیکن سارے کے سارے نافرمان نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں اس کا تذکر آگے آ جائے گا, اور پھر جب ان کے سامنے آیات قرآنی آئی تو وہ ایمان انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تصدیق بھی کی. بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں یہودی علماء کے, بہت سارے جنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول. ولما جاءهم رسول من عند الله اور جب آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے, مصدق لما اس کلام کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس آئے نے تورات, من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک گروہ نے, بنو اسرائیل کے ایک گروہ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی بنو اسرائیل ان کو انہوں نے پھینک دیا, کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم اپنے پیٹوں کے پیچھے, کأنہم لا یعلمون اور ایسے ہوگا جیسے کہ وہ کچھ جانتے نہیں. تورات لے کر آئے موسیٰ لیکن تورات کو انہوں نے اہمیت دے دی, تورات کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اب اس سے مراد کیا ہے پیٹ کے پیچھے ڈالنے کہ تورات کی تعلیمات نہ خود پڑھی نہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور ان کو حوالے کر دیا علماء کے, کہ صرف علماء یہود ہیں جو اس کو پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, گویا تب کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور اس کو جو ہے وہ الگ ایسی کتاب بنا دی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی اپنی کتاب سے دور ہو جائے جو اصل کتاب ہدایت ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل کتاب ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے دوسری کتابیں یا دوسری چیزیں جو کہ وہ اس کو جگہ لے لیتی ہیں. اور یہی سر طرز عمل بنا یہودیوں کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے ان کے سامنے جو تصدیق کر رہی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے جو تصدیق کر رہی تھی تورات وغیرہ کی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کتاب کو اللہ کی اس کتاب کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا. وَظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں, جیسے ہم نے پڑھا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ان میں سے بہت سے نہیں ہے کتاب کے بارے میں جانتے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ امت جو تھی پوری کی پوری قوم جو تھی کٹ گئی اور کرپشن کی طرف چلی گئی. اب جب آپ کتاب کی تعلیمات عام نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری چیزیں آگے آ جائیں گی, اور وہاں پر پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جادو ٹونا یہ جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں سیکھ لیں, خاص طور پر جنتر منتر سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرواتے تھے. تو گویا سب کو تو پیٹ کے پیچھے, جیسے آج ہمارا طرز عمل غلافوں میں بند ہے اور ہم دیگر کتابوں سے بڑے بزرگ تبلیغ اور انذار اور فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو نتیجہ بہت ساری نت باتیں بھی آ جاتی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا یہ قوم بگڑے گی, زوال کا شکار ہوگی لازمی طور پر. یہ اس کا برلا جو تھی جو ہدایت بن کر آئی تھی تعلق کو کاٹ دیا, یہی وجہ بنی یہودیوں کا معاملہ بھی رہا. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اب جب کتاب کو پیٹ کے پیچھے پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے اتباع کی پیروی کی اس شے کی, مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ اس شے کی یا اس کلام کی جو شیاطین یا جنات پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت میں ان کے ملک میں. کفر سلیمان اور یہ بات جان لو کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا, ولکن شیاطین کفروا بلکہ وہ شیاطین وہ جنات کفر کیا کرتے تھے, یعلمون الناس السحر اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے, اس کا سیکھنا سکھانا کسی پر جنتر مت, اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان نم جائے ریزرو کروا لی, سیکھنا بھی سکھانا بھی اور کسی شخص پر جادو کرنا کسی یہ بھی حرام ہے ہر شریعت میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. لیکن کیا ہوا, زوال کی وجہ سے تورات کو چھوڑ کر یہ جادو سیکھتے تھے. لیکن یہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان برات کا اعلان ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ الزام لگایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھایا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ تو اللہ کے نبی تھے رسول. لہٰذا فرمایا وما کفر سلیمان, ہرگز جادو نہیں سیکھا نہ کفر کیا. ولکن شیاطین کفروا, بلکہ یہ شیاطین تھے جنات تھے جو کفر کیا کرتے تھے جادو سیکھے. یعلمون الناس السحر, یہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے جادو سکھاتے تھے. اب یہ بات آپ بھی, آپ کو ابھی بھی معلوم ہوگی کہ نقش سلیمانی بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں. یہ لیا جاتا ہے اور اس جاتے ہیں نقش سلیمانی لے جاؤ محبوب آ یا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی کہا جاتا ہے لکھا ہوا. یہ سارا کا سارا الزام لگایا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان, سلیمان نے اس طرح کی کوئی چیز نہ سکھائی ہو تو اللہ کا رسول, رسول ہونے کی حیثیت میں اللہ کی تعلیمات انہوں نے سکھائیں. ورنہ کفروا یعلمون الناس السحر, اب جب قوم اس آزمائش میں آئے گئی تو رات کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے کہ پھر اور ان کو اور فرشتوں کو بھیجا. بابل شہر تھا, بابل اس میں نام آیا, عام اس کا جو نام ہے وہ بابل ہے. یہاں پر پھر اللہ پاک نے دو یہی جادو سکھاتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا دیتے دیکھو ہم آزمائش کی طرف سے, ہمیں سیکھو کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو جان لو ریزرو ہے, اچھی طرح جان لو. پھر بھی لوگ ان کی تعلیمات سیکھتے تھے, ان کو جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر لڑائی جھگڑے کرانے کا جادو سیکھتے تھے. بہرحال یہ تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور انہوں نے پیروی کی وہ کلام نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں, یعنی عراق کے ایک شہر میں, ہاروت و ماروت, ان دونوں پر ہاروت و ماروت. وما یعلمانی من احد, اور سکھاتے تھے کسی بھی شخص کو وہ جادو یا جو اللہ پاک نے ان پر نازل کیا تھا آزمانے کے لیے, حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ صاف طور پر بتا دیتے اما نحنو فتنہ, کہ دیکھو بھائی ہم علیش کی طور پر نازل ہوئے, ہم تمہارے ایمان سیکھو, فلا تکفر کرو, فیتعلمون منہما, لیکن ساری وضاحتوں کے باوجود وہ ان سے وہ کلام سیکھتے تھے. فرقون بھی بین المرء وزوجہ, جو تفریق ڈال دیتا تھا مرد اور عورت کے درمیان, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ شیاطین یا جو یہ جن ہے یا شیاطین ہے, یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو, اور وجہ اس کی بالکل واضح ہے, بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ ایک دیوار جو بنا رہے ہیں اس میں اگر بلاک کو کچا کر دیں, اسے پیدا کر دیں, پوری دیوار گر جائے گی. ہاں میں یہ پورے کے پورے معاشرے کا یونٹ ہے, فرسٹ یونٹ ہے. اگر خاندان مضبوط ہوگا, میاں بیوی کے تعلقات درست ہوں, محبت ہوگی, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہوگا, تو یقینی طور پر اولاد کے پر اچھے اثرات ہوں گے, اولاد کی صحیح تربیت ہوگی, اس کو اچھا مسلمان بنایا جائے گا, پھر اولاد بھی اپنے والدین کے حقوق ادا کرے گی جس طرح قرآن کا تذکرہ آیا. گویا پورا کا پورا خاندان ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوگا. لیکن خوابیا جائے, میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دی, اولاد کو والدین سے, والدین کو اولاد سے جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی, یقینی طور پر معاشرہ جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا. اس کی عبرت ناک مثال اس وقت یورپ ہے. یورپ میں یہ شادی کا جو سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہا آہستہ آہستہ, جب میاں بیوی میں محبت اور مودت ہی نہیں, جو پھر جو اولاد ہو رہی ہے ان کی طرف توجہ نہیں, وہ اولاد بنیادی طور پر حکومت کی ہوتی ہے, جیسے چاہے اس کی جائے محبت اور شفقت اور مودت جو ملنی چاہیے بچوں کو وہ نہیں ملتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ماں باپ اڑے جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے, اور عیاشیاں ہوتی ہیں, پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے. بہرحال وہ پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو چکا ہے, اور ایک ہی طریقہ ہے برباد کرنے کا کسی معاشرے کو, اس خان کے نظام کو تباہ برباد کر دیں. ہمارے پاس رہی صحیح پونجی باقی رہ گئی ہے, ویسے تو سب کچھ ڈوب چکا ہے, سیاست ان کے ہاتھ میں, معیشت ان کے ہاتھ میں, ہمارا پورا اکنامک سسٹم اس وقت کہیں اور سے کنٹرول ہوتا ہے. نظام ہمارا پورا آپ کو معلوم ہے, جو حکومت کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ بھی وہیں سے بھیجے جاتے ہیں یا پھر اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. وہ لوگ یہاں پر وزیر اعظم بنا دیے جاتے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا آپ کے ملک کا, اور اکثر آ جاتے ہیں جہاں انسان ہی نہیں رہتے. یہ بھی دلچسپ بات, وہاں سے 1,00,000 ووٹ مل جاتے ہیں, یا انسان نہیں رہتے, بےچارے ہجرت کر گئے, پانی نہیں تھا, ظاہری بات ہے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, یا معین کو پہلے بھی جو رہے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی بھی پارسا نہیں ہے, سارے کے سارے وہ ہیں جو وہاں سے ڈکٹیشن لیتے رہے. تو نتیجہ کیا ہوا, سیاست ان کے ہاتھ میں, معیشت ان کے ہاتھ میں, تھوڑے سے معاشرتی طور پر یہ حیا, یہ شرم و حیا, یہ ماں باپ کا تقدس اور احترام, یہ میاں بیوی کے درمیان, یہ خاندان کا نظام تھوڑا سا باقی رہ گیا. اور اس وقت پورا یورپ, یہ بیجنگ کانفرنس, یہ کائرا کانفرنس, یہ سارے کے سارا پیسہ کیوں لگایا جا رہا ہے, تاکہ اس خاندان کے نظام کو جو ہے برباد کر دیا جائے. لہٰذا یہ وجہ تھی شیطان کا, شیطان نے انسان کو کیا کچھ سکھایا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات برباد ہو گیا, اولاد کی تربیت نہیں ہوگی, پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا. علمونا منہما, تو وہ ان دونوں سے ہم سیکھتے تھے, وہ شاید سیکھتے تھے. ما یفرقون به بین المرء وزوجه، جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا تھا. لیکن آگے کلمہ توحید آ رہا ہے، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. جادو میں تاثیر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن پیاس بجھائے گا کب؟ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا. اسی طرح ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اثرات کب ہوں گے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. لہٰذا بدترین سے سر سے سر ہو، وہ اصل اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو. لہٰذا فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو سیکھتے تھے نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ کے اذن سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو بات دوسری ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیز سیکھتے تھے ان سے جو ان کو فائدہ، جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور کوئی فائدہ نہیں، آخرت بھی بربادی تھی. ظاہری بات ہے یہ جادو کرنے والے کتنے دولت کما لیں گے، ان کے کیا کریں گے دنیا میں اس دولت کو جمع کر کے؟ ایسے لوگوں کا جو ہے ٹھکانہ بالآخر جہنم ہی ہے. تو فرمایا وہ سے انہوں نے سیکھی جن کو نقصان پہنچاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ خوب اچھی طرح جانتے، لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس کسی نے بھی یہ لے لیا، مول لے لیا، جادو ٹونا سیکھ لیا، دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ حاصل کر لیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں. کوئی سرو بھی انفسہم، تو بہت ہی بری شے جو انہوں نے لے لی بیچ دو کے عوض لگے اس بات کو جان لیتے، دنیا کی حقیقت کو جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، کہاں سے ایسا ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کے روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو لازمن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے رب زیادہ بہتر ٹھکانہ ہوتا، جنت کی نعمتیں ہوتی، لگ وہ اس بات کو جان لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت سمجھا دے کہ دنیا کی یہ عارضی زندگی ہے، محدود، بہت ہی مختصر زندگی. اس میں اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے تو وہ آخرت کی نعمتیں ہمیں، والآخرت خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن ہمارے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، والآخرت خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیں اللہ پاک ہمیں آخرت ہی کا طالب بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اب اس کے بعد جو 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص آپ کا تقدس بیان کیا جا رہا ہے. یہودی قوم عجیب قوم تھی کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آتے اور آپ پر طنز و طعنہ کیا کرتے تھے بڑے عجیب انداز سے. مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں، اب اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہا یہ جاتا رائے نہ بولا کرو، رائے کا مطلب تھا ہماری رعایت کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، ذرا ریپیٹ کر دیجیے بات، تو رائے نہ کہا جاتا تھا. اب یہ جان بوجھ کر الفاظ کو تبدیل کرتے تھے، نہ کہنے کے بولتے تھے رائی، رائی کہتے ہیں چروائے کو. اب رائی نہ کا مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چروائے، جب آتا بھائی کیا کہہ رہا ہوں یہ، تو اللہ کا رائے نہ کہا، آپ نے رائی نہ سنایا، آپ نے کان کا علاج کروایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی اور فرمایا تم اس لفظ، یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں رائے نہ، یہ کہنے ہی چھوڑ دو، بلکہ کوئی اور لفظ ہے ان جرنا کہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا، یہ رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کہا کرو انظرنا، ذرا ہماری طرف توجہ دیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری یعنی ہمیں بات سمجھ آئی، ذرا بات رپیٹ کر، اور آخر میں ذرا ڈانٹ کا انداز ہے واسمعوا، اور غور سے سنا، اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہو تو تمہاری جو پوری کنڈیشن یہاں ہونی چاہیے. انسان جب ظاہری بات ہے جو کہیں اور تھی، کوئی بات بیان گئی اب پوچھا جاتا ہے، کروم ٹیچنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ذہن کہیں اور تھا، پھر سوال کرتے ہیں سر ذرا کر دیجئے. تو اگر آپ بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہے واسمعوا، تو بڑے غور سے سنا کیوں کرو، جب غور سے سنو گے تو پھر تمہیں دکھ پڑے گی. وللکافرین عذاب الیم، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب ان کا طرز عمل جو جیلسی کی، سلمانوں کے خلاف یہ بغض اور عداوت، اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ان کے دلوں میں خاص طور پر کتنے سبھی نفرت مسلمانوں کے خلاف موجود. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب ہرگز نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ یہ مشرکین، مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں، ائن یلا علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے ان پر کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو، اللہ کا کلام نازل ہو، اللہ کا دین نازل ہو، اور تم اس پر عمل کر کے جنت کما لو. تو یہ تو شدید بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں تمہارے خلاف، نہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی اللہ کی طرف سے. واللہ یختص برحمۃ یشاء، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے جسے چاہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے جیسے چاہے مخصوص کر لے. ظاہر بات ہے کسی دنیا میں کسی کے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہودیوں نے کتنی زور لگایا کہ دین غالب نہ ہو لیکن دین غالب ہوا. اسی طرح مشرکین نے سر توڑ جان لگا دی کہ دین غالب نہ ہو, اللہ نے دین غالب کر کے دکھا دیا. تو یہ جو معاملہ ہے فضلت کا, رحمت کا, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. تفت برحمتی ہی من یشاء, اللہ پاک چن لیتا ہے, مخصوص کر لیتا ہے, خاص لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. یہ پاک کا اختیار ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ پاک تو بہت بڑے فضل والا ہے, عظیم فضل والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت اور اپنے فضل میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. آیت نمبر 106 اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ تنسیخ ناسخ اور منسوخ کا ایک قاعدہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اس کا پس منظر سمجھ لیجیے, پھر آیت انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھ کا معاملہ یہ تھا کہ گریجولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے ہیں. ظاہر بات ہے ایک میتھ کا اسٹوڈینٹ کو اگر آپ ماسٹر لیول کا کوئی میتھ پڑھانا شروع کر دیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ تدریج کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آئی ہدایات دینا شروع کی. جب یہ دور ہونا شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, لہٰذا ان کو 10 کمانڈمنٹ دی گئی, معاشرتی احکامات دیے گئے. اس سے پہلے معاشرت آئے تھے انجیل یا زبور میں اور سابقہ صحیفوں میں کچھ اخلاقی تعلیمات تھی. باقاعدہ معاشرتی تعلیمات پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. کوئی انسان اب اس قابل ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اجتماعی سطح پر احکامات دیے جائیں. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت بحیثیت مجموعی نچوڑ ہو چکی تھی, اپنی پختگی کو پہنچ چکی تھی. لہذا ان کو وہ کلام عطا فرمایا کہ جس کے بعد کسی کا راج کی ضرورت نہیں. لیکن جب یہ قرآن ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا ہے, تو اس دوران بھی گریجولی آیات مبارکہ نازل ہوئی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شراب کی حرمت پہلے دن نہیں آ گئی کہ جناب شراب آرام میں چھوڑ دو. اگر پہلے دن آرام کر دی جاتی تو یقینی طور پر یہ کوئی آسان کام نہیں. شراب جو لوگ پیتے رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ رہا ہوگا کہ یہ شراب ایسی شے ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. فوراً چھوڑے گا انسان مر جائے گا. اس میں جا کر شراب کو آرام کیا گریجولی. پہلے کہا کہ جناب یہ نجس ہے اس کو چھوڑ دو, پھر جب کہا کہ ہم کو اس کو نہ پیا کرو, ولا صلاتا وان تم سکارا, جب حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, پھر اگلے سال کا نازل گریجولی نازل ہوئی. یہ پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. قرآن حکیم نے بھی تدریج کے ساتھ احکامات دیے. ابتدائی دور میں جو مسلمانوں کا احکامات دیے گئے تھے وراثت کے اور زنا کی سزا کے اعتبار تدریج ہے. اسی طرح روزوں میں تدریج نظر آئے گی کہ پہلے پورے کے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے, 3 دن کے روزے فرض کیے گئے اور مہینے کے پھر اگلے سال پورے. تو گویا ناسخ اور منسوخ کا یہ قاعدہ خود قرآن میں بھی موجود ہے, اور قرآن سابقہ کتابوں میں تورات میں خاص طور پر ان کو منسوخ بھی کرتا ہے. تو ناسخ و منسوخ تورات کے ساتھ بھی ہے, اور خود قرآن حکیم میں بھی جو ہے بہت ساری آیات جو ہیں وہ آیات تلاوت ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکتا, یہ عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ بعد میں آیات مبارکہ آ گئی. خاص طور پر وراثت سے متعلق ہے کہ پہلے حکم دیا ہے جناب جب کسی انسان کا انتقال ہو رہا ہو تو پھر وہ انہیں وصیت کر جائے, لیکن جب سورہ نساء کی آیات نازل ہو کے پورے احکامات نازل ہو گئے تو یہ والی آیات جو ہیں صرف آیات تلاوت کہلاتی ہیں, ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. عمل اس پر ہوگا جو لاسٹ ورژن یعنی کمپلیٹ ورژن نازل ہوا ہے وراثت کے اعتبار سے. آج کل مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. فرمایا ما ننسخ من آیتین او ننسها ناتی بخیر, تعالیٰ نہیں منسوخ فرماتا یا ہم منسوخ نہیں کرتے کسی بھی آیت کو, او ننسها یا اسے نہیں بھلاتے ان سے, ناتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جگہ, یعنی تدریج کے ساتھ احکامات دیے جا رہے ہیں. تو ہم جو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم بھول گئے ہوں, بلکہ انسانوں کی ضرورت کے تحت پھر آگے جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ان کو. تو ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو یا نہیں بھلاتے انسانوں کے ذہنوں سے, مگر اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس جیسے ہی لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, جو چاہے سو کر سکتا ہے. بہرحال یہ ناسخ منسوخ ایک بڑی طویل بحث ہے, علمی بحث ہے. حضرت صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی موٹی کتاب ہے اس حوالے سے. جو حاصل کرنا چاہیں ناسخ و منسوخ کا قاعدہ کیا ہے, پھر یہ کہ پھر کون کون سی آیات ہیں جو آیات منسوخہ کہلاتی ہیں, اس کی پوری تفصیل پھر ہے علماء کرام کی جو محنت ہے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دورہ جامع قرآن میں بہرحال ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہوگا کہ اس علمی نوعیت گفتگو پہ ہم جو وقت لگائیں. فرمایا عالم تعالیٰ اللہ لہو ملک السماوات, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار میں زمین اور آسمان کی بادشاہت, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی حامی ہے ولیر, اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا یہودیوں کے طرز عمل سے. یہودیوں کو وہ طرز عمل جو کرتے تھے مختلف نوعیتوں کے سوالات, یہ سوالات اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ عمل کی نیت میں جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں، کہ سوالات ہوتے تھے خام خاں کی نیند میخ نکالنے کے لیے، لہذا مسلمانوں کو اس طرز عمل سے روک دیا گیا۔ ام تریدون ان تسالوا رسولکم، تو کیا ہے مسلمانوں تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ویسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پوچھے گا اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے مختلف نوعیوں کے سوال کی بنو اسرائیل نے، تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو؟ وما یتبدل الکفر بالایمان، تو جو کوئی بھی تبدیل کر لے گا، اختیار کر لے گا کفر کو ایمان کے بدلے، سب کو لازمن گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ ودن اہل کتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں سے کہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں بھی لوٹا دیں اسی حالت میں، ایمان کی کیفیت سے کفر کی حالت میں لے جائیں، دوبارہ سے تمہیں جو ہے مرتد کر دیں، ان کی پوری کوشش ہے۔ اور آج پوری دنیا کا میڈیا، یہ یہودی قوم وہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان اور یہ حیا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر جس شخص میں سے حیا نکال لی جائے اس میں سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت یہود کی پوری قوت، پورا پیسہ جو ہے وہ سرمایہ اس کام میں لگا رہتے ہیں، یہ شرم و حیا نکال لی جائے، ان کی عورتوں کو باہر نکالا جائے، بے پردگی اور بے حیائی اور بے رحمی قوم کو لے آیا جائے، اس لیے کہ جب قوم کے اندر بے غیرتی اور بے شرمی آ جائے تو خود بخود سے ایمان ہے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان کی کیفیت سے کفر کی کیفیت میں لے جائیں، تمہارے اندر سے شرم ختم کر دیں۔ اور ایسا کیوں چاہتے؟ حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے اندر جلسی ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، یہ چاہتے ہیں اس وقت ہم نے حق میں سے واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود تمہارے خلاف یہ حسد اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ فاعفو واصفحوا، اب کرو ان کو درگزر کرو، یہ بات ذہنی دور کی صورت ہے، لہذا ابھی ان سے فی الحال جو ہے جنگ و جدال کا معاملہ نہیں تھا، بعد میں پھر ان کو سزا دی گئی، اور سات ہجری میں تو یہ سارے کے سارے قبیلے ختم کر دیے گئے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو ایک اور جو قبیلہ تھا، ان تینوں کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور یہاں تک کہ خیبر بھی فتح کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی سزا دی گئی۔ لیکن چونکہ ابھی سورہ بقرہ ابتدائی دور کی صورت ہے، لہذا حکم دیا گیا رونے وقت بہو ذکر ان کی ریسا دواریوں سے، وقت آئے گا کہ ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یاتی اللہ بھی امر، یہاں تک کہ اللہ سلسلے کو، ان اللہ اعلیٰ کہیں قدیر، اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ عقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو، تکم من خیرین، تو جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنے نفس کے لیے، اپنے جی کے لیے خیر میں سے، بھلائی تجدوہ عند اللہ، اس کو لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ کیا تمہاری نیکی لکھنا اور اللہ اس کو ضائع کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو کچھ بھی تم کرو گے، جو کچھ بھی بھیجو گے اپنے جیوں کے لیے خیر میں سے، کوئی بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، براہ راست دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں بات اس لیے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو نیکی کی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اللہ جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے نام کے ساتھ الحاج یا حاجی لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے حج کیا اللہ کے لیے، اللہ جانتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی نمازی بھی لگاتا، زکاتی بھی لگاتا ہے، یا سامی بھی لگاتا ہے، ظاہری باتیں نہیں لگاتے، یہ عبادات ہیں۔ حاجی لگانا، اور دلچسپ بات یہ کہ حاجی اس شخص کو کہتے ہیں جو حج کرنے جا رہا ہو، حج کا ارادہ کر رہا ہو، حج کرنے کے بعد تو وہ حاجی رہتا ہی نہیں ہے، اس نے تو عمل کر لیا۔ اور اتفاق سے ہمارے یہاں غلط نام کیا ہے، واپسی پہ ہم لگاتے ہیں حاجی صاحب، الحاج حاج ہو جاتے ہیں وہ، اور تیسرے کے بعد پتہ نہیں کیا ان کو خطاب ملتا ہوگا۔ بہرحال یہ جتنے بھی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ریاکاری سے یہاں رکا گیا، ان اللہ بما تعمل خبیر، اس لیے کہ اللہ پاک سے خود دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، براہ راست ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجیے، اچھی طرح بچے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہ اس وقت بھی اللہ سبحانہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، مسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فضائل بیان فرمائے ان لوگوں کے لیے اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع کرتے ہیں کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے، ذرا تذکیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدانہ بینہم، جب بھی کبھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر، نمبر دو، ویتا دار اصون بینہم، اور آپس میں اس کے مضامین پر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بمانے اس وقت جو ہم عمل کر رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ہے۔ ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ الا نزلت سکینہ، لازمن ایسے لوگوں پر سکینہ، سکون کیفیت نازل ہوتی ہے، اور یہ ہم محسوس کر رہی ہوتی ہے، جس دن خطرہ ہے، نیند آ رہی ہے، سارا دن کی محنت مشقت، لیکن ایک عجیب سی کیفیت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، الحمدللہ، یہ ہے بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، علیہم الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسی محفل پر. نمبر تین ہم الملائکہ، ایسی محفل کو فرشتے حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور چوتھی بات بہت ہی پیاری ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ خاص کرتا ہے اپنے مقربین کے پاس، جو اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلا بندے فلاں گھر میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اسی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم، قرآن حکیم کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير، اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب یہ جو کشیدگی تھی ان کی آپس میں بھی، یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی جان ہو رہی ہے، پہلے بھی عقیدہ یہ تھا کہ جناب جو یہودی ہے وہ لازمن جنت میں جائے گا. اب اس پر اللہ کا تبصرہ سن لیجئے، تو لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، یعنی یہ مسلمان جو ہیں یہ داخل نہیں ہوں گے. یہ ان کی خوش فہمی تھی، تلک امانی جو، اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ان کی امانی ہے. یہ کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وشفل تھنکنگ انگلش میں کہا جاتا ہے، کہ یعنی جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ ایسی آرزو انسان کا. فرمایا تم کا امانی ہی امین کی امانی ہے، خواہشات ہیں. ہو برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ذرا لے کر آؤ اس بھائی عقیدے کے بارے میں کوئی برہان کراؤ. ان کم تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی تمہارا برتھ رائٹ ہے تو لے کر آؤ. کہاں لکھا ہوا تورات میں جی کسی صحیفے میں کہ اللہ پاک نے یہودیوں نصرانیوں کے لیے جنت پیدا کی ہے؟ جنت کس کے لیے؟ یہ انٹرنیشنل سوچ ہی پیارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کس کے لیے بنائی؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس کی چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا. اور دوسری شرعی روش اختیار کرنے کوئی بھی ہو کہیں، ولہ اجرہ عند ربہ، تو اجر و ثواب اس کے رب کے پاس محض ہے. دو شرائط بیان ہوئی، نمبر ایک اپنے رب کے سامنے گردن جھکا دو، زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر ماننے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور نمبر دو احسان کی روش اختیار، بہترین طریقے پر انسان یہ عمل کرے. ان شاء اللہ آئندہ کبھی گفتگو میں آئے گا. وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی، ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. اب آپس میں جو ان کی آپس میں جو لڑائی تھی اس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودیوں نے کہا کہ یہ نصرانی جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ کسی دلیل پر کی حقیقت نہیں، کوئی کا موقف نہیں. آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. وقالت النصارى ليست اليهود شيئا، اور نصرانیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہودی کسی موقع پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں. دونوں کے نزدیک جو متفق علیہ کتاب ہے تورات میں، وہ یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں، تو گویا ایک ہی کتاب کی تلاوت کرنے والے لیکن اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں. جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے، دیوبندی کے بریلویوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بریلوی دیوبندیوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح خاص طور پر بریلوی اور اہل حدیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر وہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بہت چھوٹے بلاتے ہیں، اس میں ہم نے اتنے بڑے بڑے بنا دیے، اور بالآخر اب یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک مکتب فکر ہے. اہل حدیث یہودیوں، اہل حدیث جو ہے ہمارے ہاں، مطلب کے ساتھ یہ الفاظ میں ذرا اوپنلی استعمال کر رہا ہوں، وہ بریلویوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیتے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث یا وہابی ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان کو جو نہ جانے کون کون سے کیا ہے. یہ آپس کی جدم جدہ ہے جو ہر قوم میں، جو کتاب کو اپنا موقف نہ، یہاں پر دعوت و تب نہ کرے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر قوم آپس میں ہو جاتی ہے، آپس میں جاتی ہے. بہرحال یہ سمٹم ہے زوال کے، جو میں کل بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ کسی بھی قوم کے اندر زوال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپس میں ایک دوسروں کی گربان پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی رہا. کذالک قال الذین لا اصلح قولہم، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو کچھ بھی نہیں معلومنا کچھ قولہم، انہیں کی طرح کی ایک بات کہ یعنی مشرکین. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو جو بھی ان کے بات ہیں ان اختلاف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. فیما کانو فیہ، ان معاملات میں خاص طور پر جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف اگلی آیات مبارکہ میں، کیونکہ جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے تو اس وقت اللہ خانہ کعبہ یہ مشرکین کے قبضے میں تھا، لہذا اب مسلمانوں کو تھوڑی سی غیرت بھی دے. مشرکین جو ہیں اس وقت اللہ کے گھر پہ قابض ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرنا، قتال فی سبیل اللہ کے مراحل ابر آنے. اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سب سے زیادہ ظالم کون ہوگا یا کہ جو روکے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں، اَن يَذْكُرَ فِي حَسْمُهُ کہا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. اولائی کا ما کان لہم، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، روش نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا یہ حق نہیں ہے، آئیں یب خلو ہا کہ وہ اس میں داخل ہی ہو، مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو، اس کو آباد کریں، الا خائفین مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، لہم کی دنیا خزیون ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی تھیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آیات کا کے لیے تھی کہ ان کو یہ بات سنائی گئی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کینے سے جو تم روک رہے ہو خاص طور پر مسلمانوں کو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں سے جو اگلی آیات ہے یہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اہم آیت مبارکہ، انشاءاللہ جو دوسرا سپارہ شروع ہوگا وہاں تو پورا رکوع آ ہی جائے گا، لیکن یہ تمہیدی نکات بیان کیا گیا کہ اب قبلہ تحویل ہونے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی خاص طور پر تو آپ استقبال قبلہ تعین کرتے تھے مکے میں، یعنی آپ کا بیت المقدس کی طرف، لیکن خانہ کعبہ کے اس رخ پر کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ مدینہ میں بہرحال آپ نے 16 مہینے تک نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور یہ بڑی شدید آزمائش تھی حضور کے لیے بھی، صحابہ کہ رخ آپ کا بیت المقدس ہے اور پیچھے ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف، زیادہ آزمائش سے بہرحال یہ گزرے اور سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی تفصیل سے۔ یہ ایک تمہیدی نوعیت کی آیت مبارکہ اللہ تحویل ہونے والا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، جو ساری مشرقیں ساری مغربیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود ہو کر کہ اگر ہم یہاں پر رخ کر رہے ہیں تو یہیں پر اللہ کا رخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مشرق اور مغرب یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا گیا، اس کی وجہ ہے کہ پوری امت جو ہے وہ یونٹی ہو جائے، ورنہ حقیقت کیا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو قبلہ نما ہے حقیقت میں، تو حقیقی یقینی طور پر ہم تو وللہ المشرق والمغرب، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا، جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے رخ کرو گے نماز کے لیے، فثم وجه اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ ہے، وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ پاک بہت وسعت والا ہے، سب پڑھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ایک اور عقیدہ خاص طور پر یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور مشرکین مکہ کا بھی، کہ انہوں نے اللہ کی اولاد جو ہے وہ گڑی ہوئی تھی، اس پر تفسر آ گیا۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیے، سبحانہ، اللہ پاک کسی اولاد کی ضرورت نہیں، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، کل لہو قانون، اور سارے کے سارے اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرتے ہیں، زیر آنے بدی السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ بدی کہتے ہیں ایسی تخلیق کو، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، طرز طور پر لکڑی تھی، آپ نے میز بنا لیا، یہ تخلیق ہے۔ بدی اب ابتدا کہتے ہیں ایسی شے کو جس میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے پیدا کیا۔ تو زمین اور آسمانوں کی تخلیق خاص طور پر اس طرح سے ہوئی کہ اللہ پاک عدم سے وجود میں لایا ہے، اور اس کی تخلیق کا یا اس کے اختیار کا معاملہ کیا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو اس کے لیے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے کہ لولا يكلمنا الله او تاتينا آیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، کوئی معجزہ کیوں نہیں بھیجتا۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، یہی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی سابقہ رسولوں کو، مل رہا کہ رسولوں سے معجزہ مانا جاتا ہے ترجمہ صاحب کا، سب قلوبهم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، مسمین الآیات، ہم نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، یہ آیات قرآنی ہے، معجزات ان کو پڑھو اور معجزہ حاصل کر لو، لیکن جو چاہے وہ معجزہ مانگتا ہے، اسی معجزہ جس طرح صاحب کا رسول جو ہے وہ کیا کرتا، صاحب کا رسولوں کے معاملے میں ان کی امتیں ان سے جڑتی تھی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر، یہ دو صفات ہر نبی کی رسول کی آتی ہیں جو حضور کی بھی یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم، اور ایسے سوال نہیں ہوگا جہنم والوں سے، آپ کا کام کیا ہے، جو لوگ نیک راستے پہ آ جائیں ان کو بچاتے دیں، ان کو جنت کا راستہ بتا دیں، اور صحیح نہیں ہو رہے جو نافرمانی کر دیں ان کو خبردار کر دیں، ان کو برے انجام سے خبردار کر دیں۔ جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گا، آپ کا رسول بنا کر بھیجا، آپ نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ تو فرمایا ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والا نہیں ہوگا، آپ کا کام کیا ہے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، خوشخبری سنا دیں۔ اب یہ جو یہودیوں کا طرز عمل تھا اور آج بھی ہے خاص طور پر، مسلمانوں کے خلقاوت کے حوالے سے دور میں پروین مشرف صاحب گئے ہوئے ہیں, خاص طور پر جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, اس میں تو یہ آیات مبارکہ خاص طور پر بہت اہم ہے کہ کیسا بغض اور عداوت وہ رکھتے ہیں ہمارے خلاف, وہ ہم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے, چاہے ہم ان کے بوٹ چاٹنا شروع کر دیں تب بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت میں وہ شدید بغض اور عداوت رکھتے ہیں ہمارے خلاف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, یہ یہودی اور نصرانی ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم ان کی ملت ان کے طریقے کی اتباع کرنا شروع کرو. مسلمانیت کو چھوڑو, اپنا نام دے رکھ لو یا یہودی بن جاؤ تو شاید یہ راضی ہو جائیں, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ بغض اور عداوت رکھیں گے تمہارے خلاف, ورنہ یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. قل ان هدى الله هو الهدى, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ درکت اللہ کی ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے. ولا ان تبا کا احوا اہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض بال فرض, ایسی آیت پر میں توجہ دلا دوں گا کہ یہ جو ہے اس میں بال فرض کا لفظ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ آئے بہت نازک مقامات ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے حوالے سے جب آ رہے ہیں. ولا ان تبا کا احوا اہم, اور اگر بال فرض آپ نے ان کی ملت کی, ان کی دین کی پیروی کی, ان کی خواہش کی پیروی کی, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن حکیم, ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا بالفرض اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ان کی اتباع کرنے والے ہوتے, یار ان کے توسط سے اصل میں سنایا جا رہا ہے کہ ہرگز یہ نہ سوچنا کہ ہمارے رسول تمہارے ملت کی پیروی شروع کر دیں گے, ہم نے اپنے رسول کو خبردار کر دیا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, آیت نمبر 121 تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے بہت اہم آیت مبارکہ جو حضرات و خواتین لے رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں. یقیناً وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, یتلونہ حق تلاوتی, وہ قرآن حکیم کی یا اس کتاب کی پڑھ کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. اولئک یؤمنون, یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا, فَأُولَئِكَ خَاسِرُونَ, تو یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. آیت نمبر 121 خاص طور پر تلاوت قرآن حکیم کے, جیسے میں عرض کیا کہ قرآن حکیم کی تلاوت یہ ہمارے ایمان کا لازمی ہے, اگر قرآن پر محبت ہے, قرآن پر ایمان ہے, قرآن سے محبت ہے, تو بہرحال اس کی تلاوت کرنا ہم پر لازم ہے. اب یہ تلاوت کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے, یہ تلا یتلو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا, کسی شے سے پیچھے پیچھے چلنا. جب ہم تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جو الفانی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ الفاظ قرآن کو فالو کرنا, لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں, انسان پڑھے قرآن حکیم کو اس نقطے کے جو حکم آ جائے اب کی کوشش کروں گا. تو الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کہا بتا فرمائی ہے, یتلونہ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, حق کا تلاوت ہی جیسے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا حق ہے یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بھی, یہی لوگ ہیں جو واقعتاً اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بھی, جو اس کا انکار ہے, ان کے الفاظ کو سنیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, کفر کریں گے, فاولئک هم الخاسرون, تو یہ خسارہ پانے والے ہیں. پاک ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے. سلسلہ کلام الحمدللہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب پانچواں چھٹا رکو شروع ہوا تھا تو وہاں پر جو تھی وہ پہلا بریکٹ تھا اس کتاب کا, اور اب یہ آخری بریکٹ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل کو خطاب کر کے وہی بات دہرا رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے اسرائیل کے بیٹو, اے یہودیوں, اے یعقوب کی اولاد, یاد کرو میری اس نعمت کو, دیکھو کتنے بڑے بڑے فضائل, کتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تم پر کی تھی. وانی, اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَتَّقُوا يَوْمًا, اسے ڈرتے رہنا قیامت کا دن آنے والا. لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, یہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی شخص کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی کام نہ سکے گی. تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, کوئی عدل کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا, تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے اور بچ جاؤ صاحب. وَلَا تَنفَعُهَا رَفَعَةٌ, اور کوئی شفاعت کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ چاروں کی چاروں باتیں کیوں بیان کی گئیں؟ یہ دنیا اس وقت دار العمل ہے, اور اپنے عمل کی بنیاد پر تم گروی رکھے ہوئے ہو, یہ میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. بہرحال دنیا دار العمل ہونے کی حیثیت میں اگر دنیا میں انسان اچھے اعمال کرے گا تو جنت ہے, ورنہ عام طور پر تصور کیا, یہ بات بھی جان لیجئے, انسان بڑا اس اعتبار سے بڑا کمزور واقع ہوا ہے. یہ کیونکہ تعلیم و تربیت سے خاص طور تعلق ہے تو اس کا ایکسپیرینس ہے. وہ بچے جو پورے سال محنت سے پڑھتے ہیں, امتحان والے دن بڑے مطمئن ہوتے ہیں, صبح صبح بڑے اطمینان سے اٹھتے ہیں, بڑے خوشحال 3 گھنٹے کا پیپر دے کر آتے ہیں, اور پیپر آنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر بڑی بساست ہوتی ہے اور انتظار کرتے ہیں رزلٹ کا, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اچھا پیپر ہوا ہے, A1 گریڈ ہی آئے گا. ایسے لوگوں کا طرز عمل آپ دیکھتے ہوں گے, بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں. جو نہ سارے سال پڑھتے ہیں نہ امتحان والے دن پڑھا, اب ظاہری بات ہے امتحان اچھا نہیں دیا تو کیا کیفیت ہوگی. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس سے بچ جائیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, کوئی رشوت دے دیں, کوئی جاننے والا مل جائے بورڈ میں جو ہمیں جو ہے اچھا گریڈ سے نکال دیں. بہرحال دنیا میں تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, دنیا میں خاص طور پر پاکستان, کہ آپ کی کوئی رشتے داری ہے تو شاید آپ بچ جائیں عدالت میں یا کہیں, لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اگر قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہو جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو ظاہری بات دنیا دار جو دنیا میں عیاشیاں کرنے والے ہیں وہ تو پھر مزے میں رہے, اور وہ لوگ جو متقی تھے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزاری وہ نقصان میں رہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ قیامت مالی کی یوم الدین ہونے کے اعتبار سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ آپ فرمائے گا, وہ ایسا دن ہوگا کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی, نہ باپ بیٹے کے, نہ بیٹا باپ کے, نہ شوہر بیوی کے. ایسی کہانی کی نے بیان کی, پورا پورا خاندان انسان چاہے گا جب یہ جائے تم جی مجھے بتا لیا جائے. اسی طرح کوئی معاوضہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا, نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی, نہ ہی ان کی مدد چاہے گی. بہرحال ان تمام کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دار العمل ہے, اپنے عمل کی فکر کرو, موت سے پہلے پہلے اس آنے والے زندگی, اس آنے والے دن کی تیاری کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, اللہ علی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.